الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تمام معاملات جو اس کو پیش آئیں وہ اس کی مرضی کے مطابق پیش آئیں، اس کے حساب سے پیش آئیں، جیسے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، توقع کرتا ہے ویسے ہی معاملات ہوں. لیکن اس دنیا کی نیچر ایسی ہے کہ یہاں پر مرضی اس کے بنانے والے کی پوری ہوتی ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. تو انسان نے تو اس دنیا کو نہیں بنایا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی مرضی کیسے پوری ہوگی. تو اب انسان کی مرضی کے خلاف جب معاملات اس کو پیش آتے ہیں تو ان کو مصیبت کہا جاتا ہے. فتنہ بھی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، آزمائش کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن مصیبت کا لفظ ایک خاص کانٹیکسٹ میں، جس کانٹیکسٹ میں ہم آج بات کر رہے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے مزاج کے خلاف معاملات پیش آنے پر. تو اب جب یہ مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے تو اس مصیبت کے اوپر وہ ایک رد عمل شو کرتا ہے، ایک ری ایکشن شو کرتا ہے. تو یہ ری ایکشن بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کیسا ری ایکشن شو کر رہا ہے، صحیح ری ایکشن شو کر رہا ہے یا غلط ری ایکشن شو کر رہا ہے. جیسا اس کو کرنا چاہیے تو وہ صحیح ری ایکشن کہلائے گا، اور جیسا اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ غلط ری ایکشن کہلائے گا. تو مصیبت تو انسان کے اوپر اس دنیا کی زندگی میں آنی ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا معاملہ ہے جس کو، جو کہ ہم سب کے اوپر پیش آئے گا اور آتا ہے، آ چکا ہے، ماضی میں بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں، حال میں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور مستقبل میں بھی جب تک دنیا میں رہیں گے کچھ نہ کچھ آتا ہی رہے گا. تو اس کا ری ایکشن کیا صحیح ہے یہ ہم سیکھ لیں تو ہمارا فائدہ ہے، اور اگر ہم اس کو نہ سیکھیں تو ہمارا نقصان ہے، کیونکہ ہم غلط ری ایکشن کریں گے جس سے کہ ہمیں مزید مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. مصیبت کم ہونے کی بجائے، ہمارے ری ایکشن کے غلط ہونے کی وجہ سے وہ مصیبت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. ایسا ممکن ہوتا ہے کہ مصیبت دور ہو جائے، ہاں کچھ عرصے کے بعد ایک دوسری شکل میں آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں تو رہ رہے ہیں نا، ابھی جنت میں بھی نہیں پہنچے. لیکن جو ابھی ایگزسٹنگ مصیبت تھی، ضروری نہیں ہے کہ یہ مصیبت اب ساری زندگی چلتی رہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا نا کہ جی مصیبت چونکہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے تو اب جو مصیبت آ گئی ہے یہ مصیبت نہیں ختم ہونے والی، اس نے ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے. نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. مصیبت ختم بھی ہو سکتی ہے، مصیبت کم بھی ہو سکتی ہے، کم ہوتے ہوتے بھی ختم ہو سکتی ہے، گریجولی ختم ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری ری ایکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مصیبت کا کیا بنے گا. وہ ہمارے ساتھ چپکی رہے گی، بڑھتی رہے گی، یا وہ ختم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. ہمارا ریاکشن اس میں کی رول پلے کرتا ہے, کلیدی رول پلے کرتا ہے. تو اگر ہمیں ریاکشن کا پتہ ہی نہیں کہ کیا صحیح ریاکشن تھا کیا غلط ریاکشن تھا, تو ہم پھر مصیبت سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پاتے. اسی وجہ سے ہمارے پروردگار نے, جو کہ رحیم اور کریم ہے ہمارے اوپر, اور جس نے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھیجا تو اسی لیے ہے کہ بھئی تم آزمائشوں میں تمہیں آزمایا جائے, تمہیں ٹیسٹ کیا جائے, اور تم ان ٹیسٹوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے, پھر میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا, اور وہاں پہ تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہوگی, کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا, کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی. تو اس دنیا میں اس نے آزمائشیں تو بھیجنی ہوتی ہیں, یہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اس آزمائشوں میں کیسے ریاکٹ کرنا ہے, کیسے ان آزمائشوں کو ڈیل کرنا ہے, یہ طریقہ سکھائے بغیر نہیں بھیجا. یعنی یہ طریقہ بتایا, یہ نہیں کیا کہ بھیج دیا اور بتایا نہیں, اب تم خود سے اپنی عقل استعمال کرو, خود سے جو ہے وہ گیس کرو, خود سے ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے جو ہے وہ سیکھو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا. نہیں, دکھا دیا, بتا دیا. تو دنیا کا سب سے پہلا قصہ, جس قصے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار باتیں سکھائی ہیں, سب سے پہلا قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس والا قصہ. اور جیسے کہ پچھلے چند دنوں پہلے ایک کلاس کے اندر بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ قرآن مجید کا سب سے سینٹر موسٹ قصہ ہے, سینٹرل آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر رکھا, اور سورہ کہف جو ہے وہ قرآن مجید کا سینٹر ہے. ولیتلطف, تو سب جان چکے ہیں اس بات کو واٹس ایپ کی سوشل میڈیا کی مہربانیوں سے, کہ ولیتلطف کا جو لفظ ہے یہ قرآن کا درمیانی لفظ ہے. سورہ کہف یعنی قرآن کی درمیانی صورت ہے, اور اس درمیانی صورت کے اندر پانچ واقعے اللہ تعالیٰ نے رکھے, دو شروع کے واقعے, دو آخر کے واقعے, اور ایک درمیانی واقعہ. وہ درمیانی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس والا واقعہ. تو سینٹر موسٹ آئیڈیا, سینٹر موسٹ واقعہ ہے قرآن. اس واقعے کی کیا اہمیت ہے؟ حالانکہ بہت زیادہ تفصیل بھی نہیں, سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے ایسی تفصیل نہیں ہے اس واقعے کے اندر, لیکن پیغام بنیادی پیغام ہے ہمارے لیے. تو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے جد امجد کے اوپر مصیبت آئی تھی, ان کی بیوی کے اوپر بھی ان کے ساتھ ساتھ مصیبت آئی تھی, اس مصیبت سے وہ کیسے نکلے ہیں. انہوں نے مجھ سے رجوع کیا اور مجھ سے ایک دعا مانگی, اس دعا مانگنے کے نتیجے میں میں نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا, ختم کر دیا ان کی مصیبت کو, اور ان کو قبول فرما لیا, مقبول بندوں میں شامل کر لیا, اور بس انہوں نے اس دنیا کے اندر وقت گزارنا ہے, اس کے بعد واپس جنت میں آ جائیں گے. اس دعا کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ایسے پسند فرمائے, ان کے دل میں ڈالے کہ ان الفاظ سے دعا کرنی ہے تاکہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کو پتا چل جائے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے گی تم نے ایسے مصیبت سے نکلنے کی دعا مانگنی ہے. اب ہم ایمان والے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں ہماری مصیبت کو دور کرنے کے اوپر. تو اس وجہ سے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے یہاں پر کہ جی آپ کو پتا نہیں ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے, آپ کو تو یہ بات پتا ہے. ایمان والے تو سارے کے سارے ہیں, بلکہ دینداری مسلمان سارے کے سارے بیٹھے ہوئے, تو اتنا تو سب کو پتا ہے کہ جی اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے. لیکن دعا کرنی کیسے ہے, اس دعا کی ترتیب کیا ہونی چاہیے, یہ ترتیب ہمیں نہیں پتا ہوتی, اس کو ہم اگنور کر کے آگے گزر جاتے ہیں. تو اس دعا کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترتیب سکھائی ہے. وہ ترتیب کیا ہے؟ دونوں نے کہا قالا, دونوں نے کہا, میاں نے بھی کہا بیوی نے بھی کہا, اور ایک ہی بات کہی, ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہم دونوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا, ہم دونوں نے غلطی کری, ہم دونوں سے مسٹیک ہو گئی, ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جان کے اوپر. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کری, ہمیں معاف نہیں کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, ہمارے اوپر رحم نہیں فرمایا. رحم کی اپیل کس سے کی جاتی ہے؟ اپنے سے چھوٹے سے نہیں کی جاتی, اپنے سے برابر سے نہیں کی جاتی, رحم کی اپیل اس سے کی جاتی ہے جس کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں. جیسے ایک موب نے کسی انسان کو اگر کہیں دبوچ لیا ہو اور اس کو بری طریقے سے مار رہا ہو, اب یہ ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا اس موب کے سامنے, اس لنچنگ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ کیا کرتا ہے, رحم کی اپیل کرتا ہے, ہاتھ بھی جوڑ دیتا ہے, آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں اس کے, اور گڑ گڑا کر کے ان سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے, مجھے معاف کر دو, مجھے چھوڑ دو, مجھ پر رحم کرو, کیونکہ یہ بالکل بے بس ہو چکا ہوتا ہے. تو رحم کی اپیل کری, ورحمنا لنکونن من الخاسرین, ضرور بالضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم ناکام ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے واقعہ کے اندر مصیبت سے نکلنے کی دعا سکھلا دی, اور اس دعا کے اندر تفصیل کیا ہے کہ پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرو, اپنی غلطی کو تسلیم کرو, اور اس غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو, تغفر لنا, مغفرت مانگو, غلطی کے اوپر معافی مانگو, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرو, اور اس کے کانسیکوینسز بھی بیان کر دو, اللہ کے سامنے بیان کرو, زبان سے کرو, دل میں کرو, جیسے بھی کرو, کہ اگر نہیں کیا نا آپ نے, اور کوئی در نہیں ہے میرے سامنے, کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس, میں تو پھر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, میں برباد ہو جاؤں گا, میں تباہ ہو جاؤں گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا میرا. پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ گزر گیا, ہزاروں سال شاید گزر گئے ہوں گے, یا پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ گزر گیا, پھر انسانیت کوئی چیز بھول جاتی ہے, پھر اسی طریقے کا ایک واقعہ اپنے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور واقعہ بھی بیان فرما دیا ہمارے لیے, کہ ہاں بھائی تمہارے اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئی ہو آدم علیہ السلام کے واقعے سے, تو چلو میں تمہارے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں, حضرت یونس علیہ السلام والا واقعہ, کہ ان کی قوم ان کی بات نہیں مان رہی تھی, اور انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے, اور پھر وہ لمبا واقعہ ہے, ایونچولی وہ پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ کے اندر, اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ اتنی بڑی مصیبت تھی, اندھیرے کے اندر, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, اتنے اندھیروں کے اندر اللہ کے برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام پہنچے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جا کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نکلنے کی دعا مانگتے ہیں. اس دعا کے اندر ایک اسی بات کو ایک دوسرے اینگل سے, ایک دوسرے طریقے سے بیان فرماتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک, اے میرے معبود, اے میرے پروردگار, آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حتمی طور پہ بات مان کر کے چلا جائے, اس کی عبودیت اختیار کی جائے, آپ صرف آپ ہی ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, اور آپ سبحان ہیں, انت سبحانک, آپ نے جو مجھے اس مصیبت میں پہنچایا ہے یہ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا, کوئی غلطی نہیں ہوگی آپ سے کہ آپ نے مجھ سے کامیابی کا وعدہ کیا تھا اور الٹا آپ نے مجھے غلطی ناکامی میں پہنچا دیا, قصور میرا کوئی تھوڑی تھا, قصور تو ان لوگوں کا تھا جو میری بات ہی نہیں مانتے تھے, اس قوم کے لوگوں کا تھا, نافرمان کہیں کے, نکھٹو کہیں کے, میں کب سے ان کو ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں, ان کو آپ کے راستے کے وہ بلا رہا ہوں, اور یہ مان کے نہیں دے رہے تھے, مان کے نہیں دے رہے تھے, تو اب میں وہاں سے نکل آیا, میں نے کون سا غلط کام کر دیا, تو آپ کو تو ان کو سزا دینی چاہیے تھی اے اللہ, آپ نے اٹھا کر کے مجھے سزا دے دی, یہ کون سا آپ نے کام کر دیا اے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا, انت سبحانک, آپ میں کوئی نقص نہیں ہے, آپ کے عمل میں کوئی نقص نہیں ہے, آپ کے فیصلوں میں کوئی نقص نہیں ہے, آپ نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, اگر میں اس مقام کے اوپر پہنچا ہوں آئی ڈیزروڈ اٹ, اس وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسا ہوں, انی کنت من الظالمین, ظلم تو میں نے اپنے اوپر کیا ہے, آپ نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے, حتیٰ کہ میری قوم نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے, بلکہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے, یہاں پر بیوی بھی ساتھ نہیں تھی, یہاں پہ تنے تنہا تھے, تو پوری کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی, اور اس طریقے سے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دلا دی, ختم کر دی یہ مصیبت. تو یہ ہے مصیبت سے نکلنے کی دعا کا طریقہ, یہ نہیں ہے جس کو کہ ہم ایمان والوں نے ہم دیندار مسلمانوں نے جو طریقہ بنایا ہوا نا وہ کیا طریقہ ہے. مصیبت آ گئی, ایمان والے ہیں, اللہ پر ایمان ہے, اللہ کی قدرت کو یقین رکھتے ہیں, ہاں جی اللہ تعالیٰ تو ہے نا مصیبت دور کرنے والا, بہت دیندار مسلمان, کیا اے اللہ میری مصیبت کو دور کر دے, اے اللہ میری مصیبت کو دور کر دے. قرآن کس کام کا ہے پھر؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے, ان کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے. ہدایت کب حاصل کریں گے؟ اس میں سے سیکھیں گے کب کہ دعا مانگنے کی ترتیب ایک بتائی گئی تھی, وہ ترتیب چھوڑ کر کے ہم کیسے دعا مانگتے ہیں مصیبت سے دور, مصیبت دور کرنے کی. اسی وجہ سے ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہم مصیبت کی کازز آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے, ہم مصیبت کو ایکچولی, حد تو یہ ہے مصیبت کی کازز تو دور کی بات ہے, ہم تو یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے اوپر مصیبت آئی حقیقت میں کون سی مصیبت آئی, ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی مصیبت آئی ہوئی ہمارے اوپر. تو پھر اس مصیبت کے اوپر معافی کیسے مانگیں گے جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ کون سی مصیبت آئی ہمارے اوپر, ہمیں یہی نہیں پتا کہ مصیبت اگر آ گئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے وہ ہمارے اوپر, کون اس کا کاز ہے, کون کیا چیز اس کی کاز ہے, تو معافی کیسے مانگ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہم معافی نہیں مانگتے, ہم مصیبت کے دور کرنے کی دعا کے اندر معافیاں نہیں مانگ رہے ہوتے, ہم بیسیکلی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے, مصیبت دور دور کوئی نہیں ہوتی, کبھی ہو بھی جاتی ہے کسی وجہ سے, کوئی اور حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن عمومی طور پر ہماری کوئی مصیبت دور نہیں ہو رہی ہوتی, مانگتے رہتے ہیں دور کر دے, وہ دور ہی نہیں ہوتی. تو جب دور نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر ناراض ہو جاتے ہیں, کیوں نہیں دور ہو رہی, میں تو مانگ رہا ہوں, کب سے مانگ رہا ہوں, کس کس طریقے سے میں نے نہیں مانگا, اور کس کس سے جا کر کے دعا بھی نہیں کروائی میں نے, ان کے پاس بھی گیا تھا دعا کروانے کے لیے, ان سے وظیفہ بھی لے کر کے آیا تھا, اور ان سے فلانی چیز پڑھنے کی بھی لے کر کے آیا تھا, یہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا, اور مصیبت ہے کہ دور نہیں ہو کر کے دے رہی. تو پھر کیا کہتے ہیں, وہی کہ جی وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں, زبان سے چاہے کہیں چاہے زبان سے نہ کہیں, دل کے اندر یہ والے خیالات آ جاتے ہیں, جی وہ تو سنتا ہی نہیں میری, اتنا تو مانگ لیا, اتنے تو ترلے کر لیے, اتنے تو وظیفے پڑھ لیے, اتنے تو بزرگوں سے دعائیں کروا لی, مصیبت ہے کہ ٹل کر کے نہیں دے رہی. تو بھائی اللہ کا قرآن, اس کا اتنا تو ہمارے اوپر حق ہے نا کہ اس سے کم از کم اپنے لیے ہدایات تو لینا سیکھے تو صحیح نا, کم از کم کہ مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ سکھایا تھا. تو اس وجہ سے نا یہ جو ایک مضمون ہے دا لفظ مصیبت, یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے, بڑا گہرا مضمون ہے یہ, کہ اس کو سمجھنا کہ یہ ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ, ہم کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ. تو تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جانے کا ارادہ تھا. دیکھیں پہلا ایک درجہ ہوتا ہے کہ مصیبت کو مصیبت سمجھتے نہیں ہیں. اس کے اوپر پچھلے ہفتے ذرا اور تفصیل سے, اور اس سے پچھلے ہفتے بھی اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی تھی. وہ کیا کہ وہ تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ میں, ایک ڈفرنٹ تناظر میں بات ہو رہی تھی لفظ فتنے کے حساب سے, کہ جی فتنے, تو آپ کے سامنے یہ بات کری تھی کہ ہماری ڈیفینیشن آف فتنہ, کیونکہ فتنہ بھی ایک مصیبت ہی ہوتی ہے, جب آزمایا جاتا ہے نا کسی کو, مصیبت میں ڈالا جاتا ہے, اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں. تو ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے کچھ بڑے بڑے فتنے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے, اور اس کے آگے ہماری فتنے کی ڈیفینیشن نہیں جاتی کہ وہ چیز فتنہ ہے, یہ بھی چیز فتنہ ہو سکتی ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم نہیں مانتے اس چیز کو. تو اس وجہ سے نا ہمارے اوپر فتنے آتے ہیں مصیبت کی شکل میں, مصیبتیں آتی ہیں فتنوں کی شکل میں, اور ہم کیا کہتے ہیں اس کے اوپر, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, مطلب ٹھیک ہے, ہاں ایوری ون ہیز پرابلمز ان دیئر لائف, لوگوں کی زندگی میں پرابلمز آتی رہتی ہیں, اس کی بھی زندگی میں آئی تھی, میری بھی زندگی میں آتی رہتی ہے, اور مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, چلتا رہتا ہے, یہ تو دنیا کا سسٹم ہے, آتی ہیں مصیبتیں. تو بس اسی طریقے سے میرے اوپر بھی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے, بس چلی جائے گی, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم, ہے نا, یہ ایک وقت کا ایک معاملہ ہے, بس تھوڑا وقت گزرے گا مصیبت ختم ہو جائے گی میرے اوپر سے. تو جو مصیبت آئی بھی ہوتی ہے نا, ہم اس کو مصیبت سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ عمومی طور پر جو ہے نا یہ جو ذرا زیادہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرف بالکل ہی ان کا دھیان اگر نہیں جا رہا ہوتا نا کہ جی مصیبت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے وہ تو دور کی بات ہے لیکن اللہ کی مرضی سے آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ رینڈم ہے ایوری تھنگ از رینڈم یہ خود بخود جنریٹ ہو رہی ہے اور یہ زندگی کا ایک سسٹم ہے تو جس طرح اس کے اوپر آتی ہے اس طرح اس کے اوپر میرے اوپر بھی آ گئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلی جائے گی تو ہم مصیبت کو پہچانتے نہیں ہیں مانتے نہیں ٹھیک ہے نا یہ انکاری کیفیت ہے یہ انکار کی کیفیت ہے کہ آپ انکار ہی کر دیں کہ یہ مصیبت تو کوئی مصیبت ہی نہیں اس کو کہتے ہیں ڈینائل موڈ میں چلے جانا یہ بھی کہتے ہیں اس کو تو اس ڈینائل موڈ میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا اس طرح کے ڈینائل موڈ میں ہوتے تھے ان کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اولا یرونا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام کہ ہم ان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں ہر سال مرتن او مرتین ایک مرتبہ یا دو مرتبہ مفسرین نے لکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک دو مرتبہ میں نہیں ڈالتے تھے بلکہ ایک دو تین چار کوئی تحدید نہیں ہے اس کے اندر کہ بس دو ہی مرتبہ آتی تھی ان کو مصیبتیں نہیں یہاں پر عربی محاورے کے اندر مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں لیکن کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اس کو ثم لا یتوبون پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے تو یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر سورہ توبہ کی آیت ہے یہ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ان کے جو پلاننگز ہیں وہ پلاننگز ناکام ہو جاتی ہیں ان کے جو دوست ہیں مددگار ہیں مشرکین وغیرہ تو ان مشرکین کو بار بار شکست ہو جاتی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں تو ان کے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے یعنی یہ فل ڈینائل موڈ میں کہ جی نہیں یہ مصیبتیں جو ہے نا یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے تو چلتا رہتا ہے نا ایوری تھنگ گوز چلتا رہتا ہے تو معاملہ تو جو ڈینائل موڈ کے اندر ہوتے ہیں نا جس کو کہ عربی زبان میں کفر بھی کہا جاتا ہے وہ منافق تو ہوتا ہی کافر ہے اصل میں اندر سے تو ڈینائل موڈ کے اندر ریجیکشن موڈ کے اندر جو ہے نا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ مصیبت کو مصیبت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور یہی اکثر ہمارا معاملہ بھی ہے جیسے پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی کہ چند چیزیں اس قسم کے واقعات جب رونما ہو جاتے ہیں نا تو ان کو ہم مصیبت مانتے ہیں اور جو لانگ ٹرم مصیبتیں چل رہی ہیں بڑی بڑی مصیبتیں چل رہی ہیں ان کو تو ہم بالکل ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا تو مصیبت کو مصیبت سمجھنا مصیبت کو مصیبت ماننا یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے یہیں پہ بہت سارے ہم فیل ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ذرا نیم دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نیم دیندار تو نیم دیندار کا مطلب یہ کہ دین کی سمجھ نہیں ہے ان کے پاس بہت ہی تھوڑی سی سمجھ ہے یا اگر ہے بھی نہ سمجھ تو وہ اپنی سیلف میڈ قسم کی سمجھ ہے خود ساختہ قسم کی سمجھ جیسے کہ اب پولیٹیکلی تو انکریکٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے بچے بھی بیٹھے ہوئے تو نہیں سوچتے ہیں کہ سکپ کر دیں اس کو ویسے عام بات ہے بچے سنتے ہیں لیکن بچوں کا اپنا ہی ذمہ داری ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ وہ غلط طریقے سے لے جائیں بہرحال اللہ کی نافرمانی کرنا ٹھیک ہے نا معاشرے کے اندر اگر کوئی ہمیں نظر آتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا تو ہم اس کو مصیبت نہیں سمجھتے ہاں معاشرے کے کچھ طبقے ہیں انسانوں کے کچھ طبقے اگر ان کی نافرمانی شروع ہو جائے نا پھر ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ ہم نے سیٹ کیے ہوئے اپنے وہ ہوتے ہیں نا حضرت فرماتے ہیں کہ جی جو تاریخ ہوتی ہے نا تاریخ تو تاریخ کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی اصل اوتھینٹسٹی جو ہے وہ تو قرآن اور حدیث کی ہے بھائی ہے نا وہ اسماء اور رجال اور ساری تحقیق کر کے قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا ہے حدیث مبارکوں کو اکٹھا کیا گیا ہے تاریخ کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تاریخ جو لکھتا ہے نا مورخ تو وہ تو ہوتا ہے بادشاہ کے تابع تو جو اس زمانے کا بادشاہ ہوتا ہے نا وہ مورخ سے وہی والی تاریخ لکھواتا ہے جو کہ بادشاہ کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے بادشاہ کے خلاف جو تاریخ ہوتی ہے نا وہ لکھنے نہیں دیتا اس کو تو مورخین جو ہے نا عام طور پر آپ ہماری اسلامی تاریخ بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں نا تو آپ تاریخ کی بنیاد پر ہماری تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے مزے کی بات یہ فقط تاریخ کی بنیاد پر تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے تاریخ کو اگر آپ قرآن اور مجید کی روشنی میں دیکھیں گے نا اور اس میں جو چیز قرآن اور اور حدیث کے اصولوں کے خلاف ہوگی نا اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا. باقی جو بچ جائے گی نا ٹھیک ہے وہ آپ تاریخ کے طور پہ مان لیں. وجہ کیا کہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے نا اس بادشاہ وقت نے مورخ کو اپنے ڈنڈے کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نا معاشرے کے بھی کچھ طبقے ہوتے ہیں کہ جن طبقوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنے زیر اثر رکھا ہوا ہوتا ہے اور انہوں نے پھر جو دین ڈیفائن کیا وہ پھر اپنے طبقے کے لحاظ سے ڈیفائن کیا. بھائی دین کی تعریف اصل میں کس کے پاس ہوتی ہے؟ علماء حق کے پاس ہوتی ہے. حق علماء کرام جن کو کہتے ہیں, عزت والے علماء, علماء سو نہیں, کیونکہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. علماء حق جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس دین کی سمجھ ہے, وہ بتائیں گے کہ بھی فلانی چیز دین ہے وہ فلانی چیز دین نہیں ہے. علماء کو تو آپ نے کر دیا سائیڈ میں, ٹھڈے سے لگا دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. اب معاشرے کے اندر علماء مائنس جو بچ گئے تو اب جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, جن کے ہاتھ میں زور ہے, تو انہوں نے کہا جی دین تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ہے نا بھائی, دین تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اب ہم جو ہے وہ ملکی سطح کی بات نہیں کرتے, پولیٹو ہمارے اتنا مسئلے میں نہیں جاتے, گھریلو نوعیت کی بات کر لیں, گھروں میں جا کر کے بات کر لیں. گھروں کے اندر دین کی ڈیفینیشن کہاں سے آتی ہے؟ کون لاتے ہیں ہمارے گھروں میں دین کی ڈیفینیشن؟ مولانا صاحب لے کر آتے ہیں. مولانا صاحب کی تو انٹری ہی بینڈ ہے گھروں کے اندر, مولانا صاحب کی انٹری بینڈ ہے. تو پھر کون رہ گیا؟ جو بھی چودھری صاحب رہ گیا گھر کے اندر, تو وہ چودھری صاحب بتاتے ہیں دین یہ ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتی ہے نیم دینداری. تو نیم دینداری کیا ہوتی ہے کہ جی مصیبت تو وہ ہے کہ جو کہ جب ان کی نافرمانی ہوگی, ان کے ساتھ جب بے عزتی ہوگی نا, تب جو ہے نا یہ مصیبت ہے. بے شک کوئی اللہ کا نافرمان بنے, کوئی شراب پی رہا ہو, کوئی زنا کر رہا ہو, کوئی بے پردہ رہ رہا ہو, کوئی حرام کر رہا ہو, وہ سب کوئی مصیبت نہیں ہے. مصیبت تو اس وقت ہم مصیبت کو مصیبت اس وقت مانیں گے جب معاشرے کے ان طبقوں کے ساتھ کوئی برا کرے گا نا, وہ مصیبت ہوگی. یہ کون سی آگئی مصیبت کی ڈیفینیشن؟ یہ کہاں سے آئی مصیبت کی ڈیفینیشن؟ یہ اسی طریقے سے بادشاہ سلامت والی تاریخ والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مصیبت کی ڈیفینیشن ہے جو کہ اصل میں مصیبت کی ڈیفینیشن نہیں ہے. بہرحال ایک خاص لمٹ سے زیادہ بڑھ جائے تو ظاہر ہے پھر مصیبت بنتی ہے, پھر ہر کوئی مانتا ہے کہ ہاں یہ بھی مصیبت ہے. جب ان طبقوں کے خلاف بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے, فساد کھڑا ہو جاتا ہے طبقاتی نظام کے خلاف, تو مصیبت بن جاتی ہے سب کے لیے. گھر کے اندر بھی مصیبت بن جاتی ہے, معاشرے کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے, ملک کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے. لیکن اصل مصیبت تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقدری ہوتی ہے نا, دین کی ناقدری ہوتی ہے نا, یہ اصل مصیبت ہے. اس کو ہم مصیبت ہی نہیں ڈیفائن کرتے. تو یہ ہو گیا نیم دیندار طبقہ, اپنی من مرضی کا جو دین چل رہا ہوتا ہے خالی اس کے اندر, وہ بھی مطلب عمل شمل کوئی نہیں ہو رہا ہوتا. ایک ہوتا ہے بہت زیادہ دیندار طبقہ, وہ بہت زیادہ دیندار طبقے کی ڈیفینیشن ہمارے کیا ہے, جو کہ خوب نفلی عبادت ہے, خوب حج اور خوب عمرے اور خوب تہجدیں اور خوب اشراقیں اور خوب وظیفے. اب یہاں پر مصیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر کوئی چیز مصیبت نہیں ہوتی, یہاں پہ ہر چیز آزمائش ہوتی ہے. جو بھی مصیبت آتی ہے نا, یہ جی مصیبت کوئی تھوڑی, یہ تو میرے لیے آزمائش ہے, یہ تو میرے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات بھیجے ہیں میرے اوپر, اور بس میں اس کے اوپر صبر کر رہی ہوں, میں اس کے اوپر صبر کر رہا ہوں, اور میرے درجات سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں اوپر جنت کے اندر, اوپر سے اوپر تک میرے مقامات طے ہو رہے ہیں اوپر ہی اوپر. تو یہ بہت زیادہ دیندار طبقے کے اندر بھی مصیبت کی یہ تعریف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا جو اصل مصیبت کو دور کرنے کی دعا ہے, تو بھائی وہ دعا ہم کیسے مانگیں گے, کب مانگیں گے, جب تک ہم مصیبت کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے. ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں مصیبت, یا جو ہے وہ فلانا چیز ہوگی تب مصیبت ہوگی, یا یہ کہ یہ آزمائش ہے میرے لیے, مصیبت تو کوئی ہے ہی نہیں. کون سی دعا کر رہے ہیں, کیسی دعا کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ کہ جی ہم نے مصیبت کو مان لیا کہ ہاں جی مصیبت ہے, تو اب اس مصیبت کا کاز کیا ہے, مصیبت کی اوریجنز کیا ہیں؟ تو اوریجنز اور کاز, ظاہر ہے معافی مانگنا جو قرآن مجید میں ہمیں سکھایا گیا ہے, سورہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں, حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے واقعے میں, تو وہ تو یہ ہے نا کہ جی اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگنا. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, مصیبت کو اگر ہم نے مان بھی لیا کہ ہاں یہ میرے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اس کی اوریجنز، اس کی کازز جو ہیں وہ کسی دوسرے کے سر کے اوپر تھوپ رہے ہیں، تو معافی کس چیز کی مانگیں گے؟ پھر کس چیز کی معافی مانگیں گے؟ اس بندے کے بہائف پہ معافی مانگیں گے جس کی وجہ سے میرے اوپر مصیبت آئی؟ نہیں، وہ تو ویسے ہی برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے بہائف پہ تو معافی نہیں مانگ سکتے نا. تو اس کی بڑی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے گھر کے اندر کوئی اور کوئی گھر کا مسئلہ بن گیا نا، تو اب شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر تمہاری وجہ سے مصیبت آئی ہے، دیکھو ساری کی ساری، بیوی جو ہے وہ شوہر کے اوپر نہیں، تمہاری وجہ سے ساری کی ساری مصیبت آئی ہے. تو وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم چل رہا ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے. اچھا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی والا آپس میں مسئلہ نہیں ہوتا، تو اب جو ہے نا یہ اگر جیسے کوئی جو ہے وہ بگڑ گیا، کوئی گمراہ ہو گیا، کوئی خراب ہو گیا، تو اب کیوں خراب ہو گیا جی؟ جی میری کسی عمل کی وجہ سے خراب نہیں ہوا ہے، یہ تو خراب اس لیے ہوا ہے کیونکہ مولانا صاحب نے جو ہے نا اس کو بات صحیح سے نہیں سمجھائی تھی. جو عالم دین ہوتے ہیں نا وہ بات صحیح طریقے سے نہیں کرتے، ان کو اس طریقے سے بات سمجھانی چاہیے تھی، انہوں نے ایسے سمجھائی نہیں، انہوں نے ویسے سمجھائی، وہ تو طریقہ ہی صحیح نہیں تھا. تو اب بلیم کس کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ جی مولانا صاحب کے اوپر بلیم ڈال رہے ہیں، شیخ صاحب کے اوپر بلیم ڈال رہے ہیں، یا ویسے ہی جن کے یہاں کوئی مولانا شیخ وغیرہ کا زیادہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر پورے دنیا کے علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں کہ جی اصل میں سارا کا سارا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ جو علماء کرام ہے نا، یعنی علماء حق جو ہے نا، یہ اپنا کام نہیں کر رہے، غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقے سے کام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے دنیا کے اندر سے مصیبت نہیں جا رہی ہے، یہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے. تو ون وے اور دی ادر، ان ون فارم اور دی ادر، وی آر پوٹنگ دا بلیم آن سم ون ایلس، اور ہم اپنے اوپر بلیم نہیں لے رہے ہوتے. جب تک ہم اپنے اوپر بلیم نہیں لیں گے، ہم حضرت آدم علیہ السلام والی دعا مانگ ہی نہیں سکتے، ہم حضرت یونس علیہ السلام والے کلمات ادا کر ہی نہیں سکتے. اور حقیقت یہی ہے کہ پھر مصیبت جو ہے نا وہ پھر ہمارے اوپر سے ٹلنی نہیں ہے. تو مصیبت کو ٹلوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی، اور مصیبت کو ہمارے اوپر سے دور کرنا ہمارے پروردگار کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے لیے سانس لینا. کتنا آسان سا کام ہے یہ، مستقل سانس لیے چلے جانے، کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے الحمدللہ ریسپیریٹری ایشوز سب ختم ہو گئے نا، کرونا ورونا سب ختم، تو سانس لینے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں سانس لینے میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری مصیبت کو دور کر دینا اس سے زیادہ آسان ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کو کی طرف رجوع کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کر بھی غلط طریقے سے رہے ہوتے. دیکھیں اسی مصیبت کے عنوان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور عجیب بات فرمائی کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کے اوپر مصیبت آئے گی، جب جہنم کا عذاب ان کے سامنے ہوگا، قیامت کے دن کا عذاب ان کے سامنے ہوگا نا، تو اس دن جو ہے نا کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو بتایا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے تحت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نا آپ بتا دیں جو ہم نے آپ سے کہا ہے بتانے کے لیے، چیزیں ان کے سامنے کھول دیں. ولولا ان تصیبہم مصیبت، کہ اگر جب ان کے اوپر مصیبت آئے گی، قیامت کے دن والی مصیبت کی بات فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر اس دن مصیبت آئے گی نا، ولولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان کے اوپر جو مصیبت آئے گی نا، فیقولو، تو کہیں یہ لوگ اس دن یہ نہ کہیں ربنا لولا ارسلتا علینا رسولا، کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، کہ ہم جو ہے نا آپ کی آیات کی اتباع کرتے اور ہم ماننے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی قیامت کے دن جو ان کو مصیبت آئے گی، ایک تو بات فرما دی بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ان کے اوپر قیامت کے دن مصیبت آئے گی. اس دن کہیں گے کیا؟ یہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے رسول کیوں نہ بھیجا. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ کہ رسول اگر بھیج دیتے تو ہم رسول کی باتوں کو مان لیتے، ہمارے اوپر یہ مصیبت نہ آتی، ہم اس مصیبت سے بچ جاتے. کیا مطلب مصیبت سے بچنے کے لیے تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رسولوں کو جو بھیجا ہے نا, تم ان سے سیکھو جا کر کے, تم ان کی بات کو مانو, ان کی بتائی ہوئی باتوں کی اتباع کرو. ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے, مولوی صاحب کے پاس دعا کرنے کے لیے چلے جاؤ, پیر صاحب کے پاس دعا کرنے کے لیے چلے جاؤ. یہ نہیں جا کر کے پوچھنا کہ پیر صاحب حضرت جو میں نے آپ کے ساتھ بیعت کری ہے نا, اصلاحی تعلق بنایا ہے نا, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا, اب میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے اوپر یہ مصیبت جو آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں آئی ہے مصیبت میرے اوپر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں, میں کیا غلط کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میرے پروردگار نے میرے اوپر یہ مصیبت بھیجی ہے. پیر صاحب آپ کا اصل فنکشن یہ ہے, آپ مجھے میری غلطی بتائیں تاکہ میں اس غلطی کی اصلاح کر سکوں, اور آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں اس غلطی کی کیسے اصلاح کر سکوں. یہ اصل کام ہے پیر صاحب کا. ہم نے ان کو دعا کی وینڈنگ مشین بنایا ہوا ہے. وینڈنگ مشین کے اندر ڈالتے ہیں نا ایک کوائن, آگے سے جو ہے وہ پیپسی کا کین نکلتا ہے, اسی طریقے سے پیر صاحب کے پاس جا کر کے یا تو درخواست ڈالتے ہیں یا کوئی ہدیہ ڈالتے ہیں اس کے اندر, پیر صاحب کے اندر, اور اس کے اندر سے دعا نکلتی ہے جس طرح پیپسی کا کین نکلتا ہے. یہ ناقدری ہے ہمارے بزرگوں کی, یہ ناشکری ہے اللہ رب العزت کی جس نے ہمارے اوپر اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی کہ ہم اس سے دین سیکھ سکتے تھے, اپنی غلطیوں کی اصلاح کروا سکتے تھے, اپنی غلطیوں کو دیکھ سکتے تھے کیا میں غلطیاں کر رہا ہوں, اور ہم نے اس کو دعا کی مشین بنایا ہوا ہے. ایک دعا کروانے سے انکار نہیں ہے, سنت ہے دعا کروانا. نبی علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا, عمر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, چھوٹے سے کہہ رہے ہیں تو بڑے سے کیوں نہ کہیں گے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کروایا کرتے تھے, لیکن یہ اصل مقصد نہیں تھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ علم دینے کے لیے آئے تھے, تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے, آیات پڑھ پڑھ کے سنانے کے لیے آئے تھے, فقط دعاؤں کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. زہر لگتی ہیں یہ دعائیں کروانے کے لیے جب آتے ہیں نا, اور یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں, حالانکہ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ہم, بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے براہ راست ہمارے اوپر ڈائریکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مصیبت اس کے اوپر اس کی غلطی کی وجہ سے آئی ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں, الٹا جو ہے نا کسی اور کے اوپر بلیم, بیوی کے اوپر, شوہر کے اوپر, مولانا صاحب کے اوپر, پیر صاحب کے اوپر, علماء کرام کے اوپر بلیم, سارا کا سارا اپنے اوپر بلیم نہیں لینا. تو اللہ تعالیٰ کو نا بیسیکلی, مانیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں اس بات کو, لیکن اللہ کو نا اصل میں ہم آرڈر دے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو حکم لگا رہے ہوتے ہیں, اے اللہ تو میری مصیبت دور کر دے ورنہ ورنہ پھر میں تجھے ماننا چھوڑ دوں گا اگر تو نے نہیں کری تو. اور ہوتا یہی ہے, پھر اس کے بعد اللہ کا در چھوڑ کر کے پتہ نہیں کہاں پہ چلے جاتے ہیں, کسی دوسرے کے در پہ چلے جائیں گے, یا دین ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد مایوسی کا شکار ہو گئے, ایمان سے پھر گئے, دین چھوڑ دیا, عمل کرنا چھوڑ دیا, فرائض چھوڑ دیے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر رہے ہوتے, التجا نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو کام لگا رہے ہوتے ہیں, اے اللہ میرا یہ کام کر دینا, میری مصیبت دور کر دینا, میرا یہ مسئلہ حل کر دینا تم. وہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے قرآن کی تو کچھ عزت ہی نہیں رکھی نا کہ قرآن سے ہم سیکھتے, قرآن والوں کی تو عزت ہی نہیں کری نا ہم نے کہ ہم ان سے سیکھتے, ان سے پوچھتے کہ مصیبت ہوتی کیا ہے, کیوں آتی ہے, میرے اوپر کیوں آ گئی, کیسے آ گئی, میں کیسے اس کو دور کروں. تو اپنے پروردگار کی ناقدری کریں گے تو ایسی چھوٹ جائیں گے, ایسے ہی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے, مصیبتیں ایسی ٹل جائیں گی. بھائی بہت آسان ہے مصیبت ٹلوا دینا, بس اتنا سمپل سی ایک ایکویشن ہے, کیا مشکل ہے اس ایکویشن کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ نفس تو اس کو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا نا, شیطان تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے وہ یہ جو گر ہے, یہ گر سیکھیں, ادھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, ادھر اپنی غلطی کی اصلاح کریں اور ان کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں, میرا کیا بنے گا اس کے بعد, میری تو دکان ہی ٹھپ ہو کر کے رہ جائے گی. تو اس وجہ سے نا وہ لگاتا ہے, بہت دیندار لوگوں کو لگاتا ہے دعاؤں کے اوپر, جاؤ جا کر کے دعائیں کروا لو, جاؤ جا کے وظیفے پڑھوا لو, جاؤ فلانی چیز پڑھنے کو لے لو, جو پڑھنے کے لے لو, وہ پڑھنے کو لے لو, ہر چیز پڑھنے کے لیے, فلانی چیز پڑھنے کو بتا دیں میری مصیبت دور ہو جائے, پڑھ پڑھ کر کے. قرآن نہیں پڑھنا, علم نہیں پڑھنا, وظیفے پڑھنے خالی. تو مصیبت کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک ہنر ہے، سیکھنا پڑے گا اس کو. تو اس میں یہ دیکھیں کہ جو ہم مصیبت کا بلیم کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی مصیبت آئی، اب شوہر جو ہے بلیم بیوی کے اوپر ڈال رہا ہے، تو بھائی وہ یہ دیکھے کہ یہ جو مصیبت کا بلیم بیوی کے اوپر ڈالا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، تو بھائی اس مصیبت کی وجہ سے جو تکلیف پیش ہوگی، جو اذیت پیش آئے گی، یہ کیا خالی بیوی کو آئے گی؟ یہ آپ کو اس سے کوئی اذیت نہیں ملے گی. یہ جو مسئلہ ایک بن جائے گا گھر کے اندر، یہ کیا خالی بیوی کے لیے سہانے روح ہوگا؟ آپ کے لیے سہانے روح نہیں ہوگا. اگر یہ آپ کے لیے بھی سہانے روح ہے، آپ کے لیے بھی اذیت کا سبب ہے، تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بھی اس مصیبت کا سبب ہیں. اور اگر بیوی کے لیے ایک مصیبت ایک غم کا، ایک تکلیف کا، ایک اذیت کا باعث ہے، تو بیوی بھی اس کا سبب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول کیا ہے کہ مصیبت اسی کے اوپر آتی ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس نے اس کو کاز کیا ہوتا ہے. تو جس کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، تو بھائی ہی از پارٹ آف دا پرابلم، ہی از پارٹ آف دا کاز. مے بی وہ اکیلا پارٹ نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے اس کا کاز، لیکن آپ کے ساتھ مل کر کے وہ بھی اس کا، جیسے آدم اور حوا علیہ السلام، ان میں کوئی ایک نہیں تھا کہ صرف آدم علیہ السلام اس کے قصوروار ہوں، اما حوا اس کی قصوروار ہوں، دونوں ایک ساتھ قصوروار تھے. تو اسی طریقے سے گھر کے اندر بھی مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ جس میں میاں بیوی دونوں اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور دونوں نے جو ہے وہ معافی مانگنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے کہ تو جو تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ کسی انسان کو کسی لکڑی سے معمولی خراش لگتی ہے، لکڑی سے معمولی خراش لگتی ہے، یا قدم کو کہیں لغزش ہو جاتی ہے، چلتے چلتے قدم لڑکھڑا گیا اس کا، یا کسی رگ میں خلش ہوتی ہے، یعنی کوئی اس کا کوئی پین ہو گیا، کوئی درد ہو گیا، یہ سب کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن، اول مفسر قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں وہ تو بہت سے ہیں. وہ یعفو عن کثیر، یعنی بہت سے تو اللہ نے معاف کر دیے. اب جو تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں نا، یہ ہر مصیبت، یعنی قدم کا لڑکھڑانا کون سی بڑی مصیبت ہوتی ہے، کسی کانٹے کا چپ جانا کون سی بڑی مصیبت ہوتی ہے، یہ بھی گناہ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. تو آیت قرآنی کی تفسیر میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام و مشائخ عظام کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، محفوظ اور معصوم جو ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام ہو گئے اور اولیاء کاملین جو ہو گئے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ ہوتی ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. اور ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ہمارے جیسے، جتنے بھی ہیں، ان کے اوپر جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ گناہ ہی کے سبب سے آ رہی ہوتی ہے. یہ تفسیر ہو گئی آیت قرآن کی بھی اور حدیث مبارکہ کی بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، اور آتی رہیں گی، آتی رہی ہیں، آگے بھی مرتے دم تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہم مصیبت کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ جائیں، اور اس کا بلیم کسی اوپر کے ڈالنے کی بجائے اپنے اوپر ڈال کر کے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے غلطیوں کی معافی مانگیں، خوب اچھے طریقے سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کریں، جیسے ایک بالکل بے بس انسان ایک ایسی طاقت سے اپیل کرتا ہے جس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور سارا کا سارا بلیم جو ہے نا وہ اپنے اوپر ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں اے اللہ میں مر جاؤں گا، میں روحانی موت مر جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میرے لیے کچھ نہیں باقی بچے گا، آپ معاف کر دیں. اور پھر اس کے بعد کہیں اے اللہ فلانی مصیبت کو میرے اوپر سے ڈال دیں. بس بہت آسان نسخہ ہے، یہ نسخہ اپنا لینا تو یقیناً ہماری مصیبتیں ہمارے اوپر سے ٹل جائیں گی اور آگے جو آئیں گی اس کے لیے بھی ہم پہلے سے تیار ہوں گے. ساری زندگی جو ہے نا وہ جنت کا نمونہ بن جائے گی. پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اصل جنت کے اندر بھی پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.